الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک گزرا، شوال کا مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں میں. رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین بند ہوتے ہیں، اور لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے خصوصی مواقع اللہ تعالیٰ خود فراہم فرماتے ہیں، انتظامات فرماتے ہیں. اس لیے دین کی طرف، مذہب کی طرف، عبادتوں کی طرف اور تعلق مع اللہ کی طرف لوگوں کا ذہن، لوگوں کا دل آمادہ رہتا ہے. رمضان کے گزرنے کے بعد میں پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ رمضان میں خصوصی تعلق اللہ سے جڑنے کی ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق. رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید اس تعلق کو برقرار رکھنے کی اتنی ضرورت نہ ہو. ایسا نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ویسے ہی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جیسے ہم لوگوں کو فکر تھی رمضان کے اندر. عبادتوں کے انجام دینے کے لحاظ سے، فرائض کو ادا کرنے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کے لحاظ سے، گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے، کھانے پینے میں اور ہر چیز میں احتیاط کے لحاظ سے ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی پوری طرح، پورے سال اور سال کے 12 مہینے اور ہر ہفتہ اور ہر دن اور ہر لمحہ اس کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی یاد کو قائم رکھیں. اور اللہ کی یاد اطاعت میں ہوتی ہے. جو بندے اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہی ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہیں. مگر بعض اعتبارات سے دونوں، بعض احکام میں اللہ کے اتنے ہی محتاج ہوتے ہیں جتنے کہ نہیں کرنے والے محتاج ہوتے ہیں. جیسے توبہ کا معاملہ ہے، جیسے تقوی کا معاملہ ہے، جیسے احتیاط کا معاملہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جیسے اس کی ضرورت کوتاہی کرنے والوں کو جیسے اس کی ضرورت ہے توبہ کی، تقوی کی اور احتیاط کی، کوتاہی نہیں کرنے والوں کو بھی ضرورت ہے تقوی کی، توبہ کی اور احتیاط کی. اور توبہ کا عمل ایک ایسا عمل ہے، ہر لمحہ ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، ہر روز ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. توبہ کے عمل کی ضرورت ہم لوگوں کو ہر روز ہے، ہر لمحہ اس کی ضرورت. بظاہر یہ بات کے سننے سے اچنبھا ہوتا کہ بھائی ہر لمحہ ہم کو ضرورت کیسے ہے، توبہ کے محتاج ہم کیسے ہیں، ہمیں توبہ کیوں کرنی چاہیے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر بھی کہ ہم توبہ کے محتاج ہیں. جن کو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور دین و مذہب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی تعلیمات کی، ان سے پوچھیے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم جس وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی بعض اعتبارات سے ہم توبہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے سمجھنے کے لیے یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس وقت مثال کے طور پر اگر ذہن ہمارا نماز کی طرف نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بدتمیزی ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، بے ادبی اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. بظاہر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی عبادت، اسلام کا اہم ترین رکن، لیکن کر کیا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بے ادبی، ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے نہیں ہیں. قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، ہم نے تجوید سے مثال کے طور پہ پڑھنا نہیں سیکھا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن، لیکن قرآن کی بے حرمتی ہے، کیونکہ تجوید کے ساتھ میں قرآن کو نہیں پڑھنا قرآن کی بے حرمتی ہے. رکوع اور سجدہ ہم کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن انہی لمحات میں ہمارا ذہن پھنسا ہوا ہے ایسی باتوں میں جو اللہ کی طرف جھکنے والی نہیں ہیں. جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور ذہن میں وہ باتیں ہیں جن باتوں کا تعلق ایسا ہے، جو باتیں ایسی ہیں کہ ان کا خیال لانا اللہ کی طرف جھکنے والا خیال نہیں ہو سکتا. ایسے اپنے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اپنے معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے بندہ، حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے بندہ، اور وہ چیزیں رکوع کے اندر، سجدے کے اندر چل رہی ہیں دماغ میں. ہمارا جسم جو ہے وہ تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، لیکن ہمارا دل، ہمارا ذہن وہ اللہ کے سامنے نہ سجدہ ریز نہ رکوع کر رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ بے ادبی. جب سجدہ کر رہا ہے بندہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بین قدمی الرحمن، اللہ کے دو قدموں کے بیچ میں گویا بندہ اس وقت میں ہوتا ہے. اس وقت میں کن لوگ، کتنے لوگوں کو، کتنے مسلمان اور نمازیوں کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے کہ ہم اس وقت معراج پر ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، عام مسلمانوں کی معراج نماز ہے، سجدے میں ہیں، تو اس وقت معراج پر ہیں. اس کا احساس کتنے مسلمانوں کو، کتنے نمازیوں کو ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، غفلت کے ساتھ میں ہی ہو جاتا. تشہد میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تشہد میں بیٹھنا اللہ سے مناجات ہے،
कितनों को पता है कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, दुरूद शरीफ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेज रहे हैं, रहमत की दुआ कर रहे हैं, लेकिन ना उनकी अजमतों का तसव्वुर है, ना अल्लाह की अजमतों का तसव्वुर है, ना हुजूर के एहसानात जहन में, ना अल्लाह के एहसानात, बस ज़बान से वो एक चीज़ आदत हो गई है, वो निकल रही है। तो ये बात समझाने के, इसके लिए ये बातें जो बताई गई, ये समझाने के लिए या इस चीज़ के मुजाकरे के लिए की गई कि जिस वक्त हम इबादत कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम लोगों को तौबा की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त भी हम गुनाहों में मुबतला होते हैं। इस दुनिया में चूंकि इब्तलाए आम बहुत हो गया है गुनाहों का, लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें गुनाह हैं, दीन की तरफ तवज्जो ही नहीं है, दीन इल्म की तरफ तवज्जो नहीं है, तो बस अब उलमा के बताए हुए चीज़ों को बस इन लोगों की तो खामखा की बातें हैं, इन लोगों को इनके लिए ये बातें कहना आसान है, कोई करके बताए तो फिर समझ में आने वाली चीज़ें हैं, करने वाले भी मौजूद हैं, एहतियात करने वाले भी मौजूद हैं, तकवे से ज़िंदगी गुजारने वाले भी मौजूद हैं, कहने वाले भी मौजूद हैं और करने वाले भी मौजूद हैं। असल में हम लोगों ने समझा ही नहीं है हमारे मुसलमान होने का मतलब क्या है, हम लोगों ने समझा ही नहीं है कलमा पढ़ने का मतलब क्या है। इस वास्ते फिर हम लोगों को कलमे के जो तकाजे हैं उनके पूरा करने की तरफ जहन और दिमाग और दिल चलता ही नहीं है। अल्लाह ने जितने नेमतों से हमको नवाजा है ज़ाहरी और बातिनी एतबार से, अपने वजूद में हम गौर कर लें, एक एक उज्व को लेकर टटोलें, आँख को, नाक को, कान को, जबान को, दांतों को, पेट को, हलक को, पीट को, पैरों को, शर्मगाह को, ज़ाहिर को, अंदर की सलाहियत, हमारे अंदर जो सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं उन सब को, हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को, हमारे घर को, घर के माहौल को, हमारे पड़ोस को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे जॉब को, जॉब के साथ में हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उन सब को, क्या हम लोगों ने कभी गौर किया है कि इनके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए अहकाम रखे हैं, यानी इनसे जुड़े हुए अल्लाह के हुक्म हैं, इनको पूरा करना हम पर ज़रूरी है, इस वजह से कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हमने कलमा पढ़ा है, हम उस पर गौर ही नहीं करते, और अगर गौर करते भी हैं तो उस लिहाज से चलने की हम फिक्र नहीं करते, चलने की फिक्र नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे ही अल्लाह का हुक्म टूटेगा, नाफरमानी हुई और तौबा के हम मोहताज हुए। अगर जुनेद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से एक वाकया किताबों में मिलता है कि एक साहब सवाल मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, तो हज़रत जुनेद रहमतुल्लाहि अलैह को उनके जहन में यह ख्याल आया, सिर्फ ये तो हट्टा कट्टा है, जहन में ख्याल आया सिर्फ, उन्होंने उसका ज़बान से इजहार तक नहीं किया। दिन गुजर गया, रात को वो सो गए तो ख्वाब में एक शख्स आकर उनको मुर्दार खिला रहा है, भाई का गोश्त खिला रहा है, ताकि तुमको दिन में तो तुम आराम खाते हो, दिन में तो तुम अपने भाई का गोश्त खाने से कोई एहतियात नहीं करते और अब कर रहे हो, कहा कि मैंने तो कोई अपने भाई का गोश्त नहीं खाया। उन्होंने कहा कि तुमने गीबत की है, और गीबत खाना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है, जिसकी गीबत की उसका गोश्त खाने के बराबर। उन्होंने कहा कि मैंने गीबत भी नहीं की है, मैंने गीबत भी नहीं की है। उसने कहा कि दिल में यह ख्याल तो आया था ना कि ये बंदा हट्टा कट्टा है और उसके बावजूद सवाल कर रहा है, भीख मांग रहा है, उसमें उनको तवज्जो दिलाई जा रही है, उनकी तंबीह की जा रही है, क्योंकि वो उस लेवल के आदमी थे, तो उस लेवल के साथ उनके साथ मामला था उस लेवल का, हम लोग उस उसका दर नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, हम जो सोचते हैं, हम जो जहन में प्लान बनाते हैं, वो प्लान भी जैसा दिल चाहे वैसा नहीं बना सकते। हमारे जहन में जो ट्रैफिक ख्यालात की आती है, उस ट्रैफिक को हम जैसे तैसे जो आ रही है आने दें, इसकी इजाज़त नहीं है, उस पर भी पहरे हैं अल्लाह की तरफ से, उसके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि हर बात सोच नहीं सकते, बोलना, खाना, पीना, देखना, उठना बैठना, चलना फिरना, कमाना धमाना, ताल्लुकात रखना, ताल्लुकात तोड़ना, चीज़ें खरीदना बेचना, मामलात, अखलाक, सारी चीज़ें, सियासियात, ये सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह के अहकाम हैं। इससे ज़्यादा क्या 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 आदमी के लिए समझने के लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि आदमी सोच भी अपनी मर्जी से नहीं सकता है, इस्लाम में सोच भी नहीं सकता है, पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी है, कलमा पढ़ने का मतलब ही पाबंदी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह को इलाह मान के राजी हो गया, और हम तो इकरार कर रहे हैं, हम नहीं भी माने तो वो तो इलाह है ही, हम मान के अपने आप को जहन्नम से बचा रहे हैं, मानने वाले अपने आप को जहन्नम से बचा रहे, कोई नहीं माने तो उनकी इलूलोहियत में फ़र्क कहाँ आने वाला है, उनकी बादशाहत में फ़र्क कहाँ आने वाला है, उनकी हुकूमत में फ़र्क कहाँ आने वाला है, फ़र्क तो उनको बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, वो तो जो मानता है वो मान के अपने आप को सेव कर रहा है, वो अपने आप को बचा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का मतलब है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तालीमात हमको दी हैं वो बरहक हैं, वो हमारे मानने के वास्ते हैं, वो हमारे फ़ायदे के वास्ते हैं, और हर हुक्म से बढ़ के हैं, हर हुक्म से बढ़ के हैं, हर आर्डर से बढ़ के हैं, छोड़ने के लिए नहीं है वो। तो गुनाह क्या है इसका हमको इल्म नहीं है, इसलिए तौबा की तौफीक नहीं होती, इसलिए तौबा की तरफ जहन नहीं चलता, वरना हर लम्हा हम तौबा के मोहताज हैं, हत्ता कि जिस वक्त हम इबादत कर रहे हैं उस वक्त भी हम मोहताज हैं। کافی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ دلائی جا سکتی ہے, اس لیے عرض کی جا رہی بات. ہمارا جو ظاہری لباس ہے جو بہت سارے احباب پہن کے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسلامی لباس ہے. جو مسلمان ہے اس کو پہننا ہے یہ لباس. اس قدر اسلام میں سختی ہے, سختی نہیں ہے لیکن غیرت ہے. سختی اگر نہیں ہے غیرت بھی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. جن لوگوں کے جیسا لباس ہم پہن کے رہ رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق ہے, جبھی تو ہم اس کو گوارا کیے ہوئے ہیں. مان لیجئے بے حیا عورتیں جس قسم کا لباس پہنتی ہیں, کیا ہم اپنی خواتین کو وہ لباس پہنا سکتے ہیں, اپنی بچیوں کو وہ لباس پہنا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ وہاں غیرت آتی ہے ذہن میں کہ یہ ان کا بے حیا عورتوں کا لباس ہے, یہ ہم اپنی بچیوں کو نہیں پہنا سکتے. تو جو اسلام کے اور مسلمانوں کے اور اللہ کے باغی اور دشمن ہیں, انہوں نے جو لباس ایجاد کیے اور عادتاً وہ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس ہم کیسے پہن سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں کسی گڑبڑ میں نہیں ہوں, مجھے توجہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, علماء کی بس بولی ہوئی باتیں ہیں؟ بولی ہوئی باتیں نہیں ہیں, بولی ہے انہوں نے, علماء نے یہ باتیں بتائی ہیں, اس واسطے بتائی ہیں کہ یہ اسلامی باتیں ہیں. کتنے چہروں سے سنت کا نور غائب ہے, سنتیں غائب ہیں, لوگ سنتوں کو تراش رہے ہیں, داڑیاں تراش رہے ہیں. داڑھی کی اہمیت نہیں ہے, اتنا اس قدر ضروری ہے داڑھی؟ بالکل ضروری ہے. کہ حضور پاک علیہ وسلم کے چہرے سے کسی کو نفرت ہو سکتی ہے, حضور پاک علیہ وسلم کی داڑھی سے کسی کو نفرت ہو سکتی ہے, اور اگر کسی کو ہو جائے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا, توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. اور اس کے پیچھے, یہ بتانے کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں گناہ کا گناہ ہونا باقی نہیں رہا, کہ یہ بات گناہ ہے, اب اس کو ہم ایزی لیے ہوئے ہیں, یہ کرے تو بھی چلے گا, نہیں کرے تو بھی چلے گا, ایسا نہیں ہے. جو بات اللہ کو ناپسند ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جس بات کی تاکید فرمائی یہ نہیں کرنا ہے, وہ بات کرنے سے کیسے چلے گا؟ انہوں نے صاف حکم دیا ہے, مشرکین کی مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو, عیسائیوں کی مخالفت کرو, تہذیب کے اندر, عبادتوں کے اندر, معاشرت کے اندر صاف حکم دیا ہے. کئی مثالیں حضور پاک علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی ملتی ہیں, کہا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھ کو مڑاؤ, یہ حضور پاک علیہ وسلم کا حکم ہے. پورے صحابہ داڑھی رکھتے تھے, کوئی ایک بھی ایسے نہیں تھے جو ترش ہوا آتے تھے. بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے, بعض چہروں کو داڑھی آتی نہیں ہے, تو وہ سمجھتے ہیں داڑھی نہیں آنا اور داڑھی ترشوانا برابر ہے. ایک صاحب کو توجہ دلائی گئی, ان کو بولا گیا کہ بھائی جو آدمی داڑھی تراشتا ہو اس کو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھانا. تو وہ ایک دوسرے صاحب کی مثال دینے لگے کہ فلاں صاحب کو بھی تو داڑھی نہیں ہے, تو وہ صاحب تھے جن کو داڑھی آئی نہیں تھی لیکن وہ بالغ تھے. ایک ہے داڑھی کا نہیں آنا, وہ تو گناہ نہیں ہے, وہ غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ کیسے پکڑ ہو سکتی ہے, اس پہ احکام کا مدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے آنے کے بعد ترشوا دینا, یہ گناہ کی بات ہے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے, سنت ہے, اس لیے بولا جاتا ہے کہ ثابت بھی سننا ہے, سنت سے ثابت ہے لیکن واجب ہے. جیسے وتر واجب ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, حدیث سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, تو ثابت بھی سننا ہے, درجہ اس کا واجب ہے. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں. کمانے دھمانے کے اندر, ہمارے جو تعلقات دوستیاں اور دشمنیاں ہیں ان کے نبھانے کے اندر, ہماری جو شادیاں ہیں اور غمیاں ہیں, شادی منانے کا, خوشی منانے کا انداز, غم منانے کا انداز ہے اس کے اندر, جاب کرنے کی جو تفصیلات ہیں اس کے اندر, بیوی بچوں کی تربیت, اسلامی تربیت اور اسلامی ذہن سازی کے حوالے سے, اور بچوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے, کتنی چیزیں ہیں. مطلب آپ آنکھ کھولیں, جس چیز پہ نظر پڑے اس چیز کے لحاظ سے اللہ کا حکم موجود ہے. اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ان چیزوں میں ہم کیا اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں, توجہ ہی نہیں ہے اس طرف, تو ظاہر سی بات ہے کہ کس قدر ہم غفلت میں ہیں. اور اس لحاظ سے پھر سوچیں, کیا ہم کو ہر لمحہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے, ہم کو ہر لمحہ توبہ کی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا, ہم جب عبادت میں ہوتے ہیں تب بھی ہم توبہ کے محتاج ہیں, کیونکہ ہماری غفلت والی عبادتیں وہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہیں. توبہ ہم کو روزانہ کرنا ہے, ہر نماز کے بعد کرنا ہے, اور شعور کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ میری زندگی میں آپ کی نافرمانیاں بہت ہیں, میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں, آہستہ آہستہ میں ان کو چھوڑوں گا, لیکن میں معافی مانگتا ہوں کہ اگر مروں تو کم سے کم توبہ پہ تو مروں. ہر نماز کے بعد یہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو یاد نہ رہے, خیال نہ رہے, تو دن میں ایک بار تو توبہ ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ مرے تو کم سے کم آج کی توبہ پہ تو مرے یا کل کی توبہ پہ تو مرے. بعض دفعہ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ان گناہوں کے بعد میں پھر اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے, کیونکہ وہ صرف نافرمانی کے دائرے میں نہیں آتے, کفر و شرک کے دائرے میں آتے ہیں. ویسے گناہ ہو جانے کے بعد اگر توبہ روزانہ ہوتی رہی تو اللہ پاک ان گناہوں سے بھی بچاتے ہیں, اور اگر موت آ گئی تو کم سے کم تازی نہیں تو باسی توبہ پہ تو انسان کی موت آتی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, ہم سے گناہ پھر ہو جاتے ہیں، گناہ پھر ہوں گے تو ہم دوبارہ سے توبہ کر لیں گے، لیکن اس خیال کی وجہ سے اپنے آپ کو توبہ سے روکنا نہیں، یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ اللہ پاک بخش دیں گے، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اگر انہوں نے فرما برداروں کو بخشا تو کیا بخشا، نافرمانوں کو بخشیں گے جبھی تو ان کی غفور الرحیم سامنے ہم نہیں، نہیں یہ بدتمیزی ہے اللہ کے ساتھ. انہوں نے یہ بھی تو بتایا ہے نا، میں شدید العقاب ہوں، میں سریع الحساب ہوں، میں انتقام بھی لیتا ہوں اور سخت پکڑ میں نبط شرب بھی کھلا شدید، سخت قسم کی پکڑ میں جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو بڑا زبردست پکڑتا ہوں. یہ کس کو کہا ہے انہوں نے؟ پھر نافرمانوں کو کہا، آپ نافرمانی کریں گے اور خود کو فرما برداروں کے ساتھ ملائیں گے، ہم نافرمانی کریں گے اور خود کو فرما برداروں کے ساتھ ملائیں گے، تو ایسا ظلم وہ کر لیں گے؟ کیا ان کے پاس اگر معافی ہے تو کیا عدل نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس میں بخشش ہے تو کیا انصاف نہیں ہے؟ یہ ہے تو وہ بھی ہے. تو پھر انہوں نے دو قانون بنائے، توبہ کرنے والے، احتیاط کرنے والے. ان لوگوں کے لیے غفور غفار الذنوب، میں معاف کر دوں گا، توبہ توڑیں گے پھر توبہ کریں گے، میں معاف کر دوں گا، 100 بار توڑ کے آئیں گے میں معاف کر دوں گا. لیکن جو اس بھروسے پر توبہ نہیں کریں گے کہ میں غفور الرحیم ہوں، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے افنجعل المسلمین کالمجرمین، ماننے والے نہیں ماننے والے برابر کیسے کر دوں، برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم لوگوں کو دن میں ہر روز توبہ کرنا ہے، اور جیسے حالات مسلمانان عالم پر چل رہے ہیں یہ توبہ کے نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہے، گناہوں کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم ان سے بچ رہے نہیں. گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ جو امت پر اجتماعی حیثیت سے آتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا گناہ ہے، اس کے ترک کر دینے کا گناہ، کہ ہم لوگوں نے معروف کا حکم دینا چھوڑ دیا، منکر سے منع کرنا چھوڑ دیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب، یہاں پر میرے بولنے کا مقصد صرف تبلیغ میں جانا نہیں ہے، جو گناہ ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو برا سمجھنا اور اس پہ روک لگانا یہ مقصد ہے، اور جو کام ہونا چاہیے اس کام کی ترغیب دیا جانا یہ مطلب ہے. جیسے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، جیسے ہم نماز کے دوران بات کریں تو نماز ٹوٹ جاتی، خطبے کے دوران بات کرنے سے خطبہ بھی ٹوٹ جاتا. حرام ہے خطبے کے دوران بات کرنا. کتنے لوگ فونوں میں لگے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، یہیں ہال میں بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں، ادھر ہال میں بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے. جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں رکوع سجدے میں، آپ تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو امام جو بھی اپنے اماموں کے فالو کرنے والے ہیں وہ اس حساب سے چلتے ہیں، لیکن کیا رکوع سجدے میں تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اس کا موقع نہیں ہے. تو خطبے میں جو خطبہ جو ایک عبادت ہے وہ بھی تلاوت کا موقع نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھ کے تلاوت کرنا نہیں ہے، خطبے کو سننا ہے. خطبے کو سننا ایک حکم ہے مستقل. فونوں کا استعمال ہے، فوٹوؤں کا استعمال ہے، ویڈیوز کا استعمال ہے، احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ. مساجد کے اندر آئے ہیں ہم، گیم چل رہی ہیں، گیم کھیلنے کے واسطے لوگ جو ہے کلبوں میں جاتے ہیں، نہ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں مسجد میں آ کے گیم کھیلیں گے. جہاں جو کام ہے وہ بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، اس کو بھی کلب بنانا ہے، ہم لوگوں کو مسجدوں کو بھی کلب بنانا ہے. ان بے احتیاطیوں کو ہم کیسے غفلت کے ساتھ میں جی لیتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بے احتیاطی ہم سے کیسے ہوتی ہیں؟ کیا ہم یہاں پر کسی کو زنا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ یہاں شراب پینے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ پھر ہم لوگوں کے نزدیک فوٹو حلال کیسے ہو گئی کہ ہم مسجدوں کے اندر فوٹو لیے جا رہے ہیں، ہم مسجدوں کے اندر فونوں کا غلط استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے؟ میرے بزرگوں، علماء حق کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کے فتوے حق ہی ہوتے ہیں، وہ دین ہی ہوتے ہیں، وہ اسلام ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ماننے کے لیے ہوتے ہیں. ماننے سے ہمارا اپنا اور ماننے والوں کا فائدہ ہے، نہیں ماننے سے ان علماء کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. مسلمان نہیں مانیں گے تو وہ اپنا نقصان خود اٹھائیں گے، اجتماعی حیثیت سے بھی اور انفرادی حیثیت سے بھی. اللہ پاک ہم سب کو ہر روز توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ پاک اپنی نافرمانیوں کیا کیا ہیں، ان کی نافرمانی ہے اس کا علم ہم کو حاصل کرنے والا بنائے اور اس سے بچنے والا ہم سب کو بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ.